أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. آمنت بالله، صدق الله العظيم. الله نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اس کے نور کی مثال جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہوا ہو، وہ چراغ شیشے میں ہو اور شیشہ ایسا ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، اور اس چراغ کو جلایا جا رہا ہو ایک مبارک درخت سے، یعنی زیتون کے درخت سے، جو نہ شرقی جانب ہے نہ صرف غربی جانب ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی کرے اگرچہ آگ اس کو نہ بھی چھوئے، نور ہے نور پر، اللہ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، ان گھروں میں صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اچھے کاموں کا، اور اللہ اپنے فضل سے اور ان کو زیادہ عطا کرے۔ یہ اس لیے تاکہ اللہ بدلہ دے اچھا بدلہ ان کاموں کا جو انہوں نے کیے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38، یعنی چار آیتیں ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کی ابتدا میں اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ مبارکہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں۔ اسی لیے ان آیات کو آیات نور کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی کے نور کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 35، اس کے شروع میں حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اب یہ نور سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالی نور دینے والا ہے، یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو نور دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اور یہ جو تفسیر کی گئی کہ اللہ نور ہے یعنی نور دینے والا ہے، یہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی اور سورتوں سے اور آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نور خود مخلوق ہے۔ اور سورۃ الانعام کے شروع میں یہ آیت ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ نے تاریکی اور روشنی بنائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور ظلمات جو ہیں وہ مجعول ہیں، یعنی مخلوق ہیں۔ اور جب نور اور تاریکی یہ مخلوق ہے، تو جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کا نور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے، اللہ آسمان و زمین میں روشنی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالی آسمان و زمین کو ہدایت دینے والا ہے، اللہ تعالی آسمان و زمین کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ جب تاریکی ہوتی ہے تو کھٹا ٹوپ تاریکی، تو نہ راستہ نظر آتا ہے، نہ آدمی چلنے کے اوپر قادر ہوتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ لیکن جب روشنی ہو جاتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے اور منزل طے کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جب نور پیدا ہوتا ہے تو یہ جو راستہ ہے یہ صاف ہو جاتا ہے اور ہدایت آسان ہو جاتی ہے. اور اسی لیے کثرت سے دعائیں آتی ہیں جن میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ نور مانگا کرو اللہ تعالی سے. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے. یعنی آپ نے ہمیں نور عطا فرمایا ہے، ایمان کا نور الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے جو آپ نے ہمیں عطا فرمائے. قرآن جو ہے وہ سراپا نور ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، ایمان آپ نے عطا فرمایا. یا اللہ اپنے اس نور کو مکمل فرما دیجئے. ربنا اتمم لنا نورنا، اور جتنا نور بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے، آدمی جنت کے راستے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز میں اٹھتے تھے تو آپ یہ فرماتے تھے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، آپ آسمان و زمین کا نور ہیں. وہ یہی آیت کی دعا میں بھی آپ اس کا حصہ ذکر فرماتے تھے کہ اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ آسمان و زمین کا نور ہیں. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ وقت تاریکی کا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب تک بجلی نہیں تھی تو ظاہری روشنی بھی نہیں تھی، تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن تحتی نورا وامامی نورا واجعلنی نورا واجعلنی نورا. یا اللہ، آپ میرے دل میں نور پیدا فرما دیجئے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دیجئے، اور میرے سمع کے اندر یعنی جو سننے کی طاقت ہے اس کے اندر نور پیدا فرما دیجئے، اور میرے بصر میں نور پیدا فرما دیجئے، اور میرے دائیں جانب نور پیدا فرما دیجئے، اور بائیں جانب نور کر دیجئے، اور آگے نور کر دیجئے، پیچھے نور کر دیجئے، اوپر نور کر دیجئے، نیچے نور کر دیجئے، اے اللہ میرے لیے نور بنا دیجئے. اور پھر آخر میں فرماتے تھے وجعلنی نورا، یا اللہ مجھے سراپا ہی نور بنا دیجئے. تو یہ دعا ہے جو مسنون دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گویا کہ یہ جو دعا ہے یہ تفسیر ہے قرآن مجید کی دعا کی کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے لیے نور کو مکمل فرما دیجئے کہ دائیں نور ہو، بائیں نور ہو، آگے نور ہو، پیچھے نور ہو، اوپر نور ہو، نیچے نور ہو، ہمارے لیے نور ہو، بلکہ ہمیں سراپا نور بنا دیجئے. تو یہ سب دعائیں جو ہیں یہ ہمیں سکھا رہی ہیں کہ نور کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسی لیے ایمان کو تشبیہ دی جاتی ہے نور سے، اور کفر کو تشبیہ دی جاتی ہے ظلمت سے اور تاریکی سے. یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی اور آگے جو دو تین آیتیں انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان اور کفر کی مثال ذکر کی ہے کہ ایمان جو ہے وہ نور ہے اور کفر جو ہے وہ تاریکی ہے. جو مومن ہیں وہ نور والے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر چیز میں نور ہوتا ہے، ان کی گفتگو میں نور ہوتا ہے، ان کی خاموشی میں نور ہوتا ہے، ان کے دائیں نور ہوتا ہے، بائیں نور ہوتا ہے، اوپر نور ہوتا ہے، نیچے نور ہوتا ہے، ان کا دل نورانی ہوتا ہے اور دل سے شعائیں نکلتی رہتی ہیں، اور جو تمام عالم کو اور قریب کے لوگوں کو منور کرتی رہتی ہیں. اور کفر جو ہے وہ تاریکی ہے، جیسا کہ آگے آیتوں میں آنے والا ہے کہ ظلمات بعضها فوق بعض، جب ایمان ہوتا ہے تو نور علی نور، یہدی اللہ لنوره من یشاء، اور جب کفر ہو تو تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے نور کو اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے، یہ معنی ہو گئے پیدا کرنے والا ہے. اور اس کی مزید تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ نور کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک نور تکوینی ہے اور ایک نور تشریعی ہے. اور پھر نور تشریعی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو اراءت الطریق کہتے ہیں اور دوسرے کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں. چاہے آپ اس کو نور کہہ لو یا ہدایت کہہ لو، بات ایک ہی ہے. تو نور کی گویا دو قسمیں ہو گئیں، یا ہدایت کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک تکوینی اور ایک تشریعی. نور تکوینی یا ہدایت تکوینیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چیزوں کو پیدا کیا، پھر ان کو کام پہ لگا دیا. سورج کو اپنے کام پہ لگا دیا، چاند کو اپنے کام پہ لگا دیا، درختوں کو اپنے کام پہ لگا دیا تم اگتے رہو، پہاڑوں کو اپنی جگہ پر سیٹ کر دیا، ان کو اپنی جگہ پر ٹھہرا دیا، سمندروں کو اپنے کام پہ لگا دیا. اور یہ بات ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کی، یعنی اللہ تعالی نے ہر چیز کو اس کا وجود عطا کیا. اللہ تعالی نے ہر چیز کو اس کا وجود عطا کیا، ثم ہدا، پھر اس کو کام پہ لگا دیا، ہدایت دے دی کہ کیا کس راستے پر چلنا ہے. سورج اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے، چاند اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے، سمندر اپنا کام کیے جا رہا ہے، اور جناب جو چیز ہے کافر اپنا کام کیے جا رہے ہیں، مسلمان اپنا کام کیے جا رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے. اسی لیے ہمارے دادا فرماتے تھے اس بچے کو چوسنا کس نے سکھایا، یہ اور جب بھوک لگے تو رونا کس نے سکھایا، اور جب وہ اپنے کپڑے بدلوانا چاہتا ہے تو رو کر اپنے کپڑے بدلوانا کس نے سکھایا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو ہدایت عطا کی ہے، ہر چیز کو نور عطا کیا ہے، اس پر وہ کام، اس کے مطابق وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو یہ پہلی قسم ہو گئی نور تکوینی یا ہدایت تکوینیہ. اور یہ نور تکوینی اور ہدایت تکوینیہ جو ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے صالح ہو، چاہے کوئی ہو. اسی طرح چاہے وہ انسان ہو، چاہے انسانوں کے علاوہ اور دوسرے جانور ہوں، حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے سورج اور چاند ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، سب پر اللہ تعالی نے نور تکوینی پھینکا اور ہر ایک اپنے کام پہ لگ گیا. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. پھر اس کے بعد نور تشریعی ہے، جس کو ہدایت تشریعیہ بھی کہا جاتا ہے. وہ نور تشریح کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اراءت الطریق، راستہ دکھا دیا جائے، اللہ جو ہے وہ نور پیدا فرما دیتا ہے، یعنی راستہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے اور یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے، اس راستے پر چلو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے، اس راستے پہ جاؤ گے نعوذ باللہ تو جہنم تک جاؤ گے. یہ ہے اراءت الطریق. اس سے بھی زیادہ اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی آدمی کو اس راستے پر چلا دیں اور پھر جنت تک پہنچا دیں، اس کو کہا جاتا ہے نور تشریعی ایصال الی المطلوب. تو اس کائنات میں چاہے نور تکوینی ہو، چاہے نور تشریعی ہو، پھر نور تشریعی چاہے اراءت الطریق کے درجے میں ہو یا ایصال الی المطلوب کے درجے میں ہو، سب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اس کو فرمایا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی اللہ تعالی آسمان و زمین کو نور دینے والا ہے. آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا گیا، تو آسمان و زمینوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سارے اس کے اندر داخل ہو گئے، تمام افلاک اس کے اندر داخل ہو گئے، خلا اور ملا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہو گئے کہ ان سب کو نور عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اب آگے مثل نوری ہی کمشکات فیہا مصباح میں نور خاص کا ذکر کیا گیا، نور تشریعی کا ذکر کیا گیا کہ وہ نور جو اللہ کا خاص نور ہے وہ ہوتا ہے مسلمان کے دل میں، وہ ہوتا ہے مسلمان کے دل میں۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور پھر اس کے بعد باقی امت کے جتنے مومنین صالحین ہیں۔ تو ان سب کے نور کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ مثل نوری ہی کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال جیسا کہ ایک طاق ہو اور اس کے اندر چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ بھی رکھا ہوا ہو شیشے کے اندر۔ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، اور شیشہ ایسا صاف چمکدار کہ جیسا کہ چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرت مبارکہ، اور چراغ جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے ایک ایسے تیل سے جو مبارک درخت کا تیل ہے، جو زیتون کا درخت ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، کہ جو نہ صرف مشرقی جانب ہے نہ صرف مغربی جانب ہے۔ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور تیل ایسا صاف اور شفاف ہے کہ شفاف ہونے کی وجہ سے وہ تیل خود ہی روشنی دے رہا ہے اگرچہ ابھی تک اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو۔ یہ مثال بیان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے، اس میں سب سے پہلے تاک کا ذکر کیا گیا، اور تاک کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ نسبتاً زیادہ تیز ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر کھلے میدان کے اندر روشنی ہو یا چراغ ہو تو وہ اتنی پھیلتی نہیں ہے، لیکن جب تاک ہو یعنی اس کے دو یا تین جانب جو ہیں وہ بند ہو اور ایک طرف اس کی کھلی ہوئی ہے، جس کو اردو میں طاق کہتے ہیں، عربی میں مشکات کہتے ہیں، تو اس کا نور جو ہے وہ سارا سامنے کی طرف آتا ہے، جو جانب کھلی ہوئی ہے وہ ساری روشنی سامنے کی جانب آتی ہے اور باقی طرف روشنی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا کہ مومن کا جو دل ہے وہ طاق کی طرح ہے، مومن کے دل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ ایک طاق کی طرح ہے کہ دائیں سے بائیں سے پیچھے سے وہ محفوظ ہے، یعنی شیطان، نفس اور معاشرے کے برے اثرات سے وہ محفوظ ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہے اور قرآن و سنت کی طرف ہے، اور اس کے نور سے اس کا دل منور ہو رہا ہے۔ تو فرمائے کمشکاتن کہ جیسا کہ ایک طاق ہو، تو سب سے پہلے طاق کا ذکر کیا گیا، گویا مومن کا جو دل ہے وہ ایک طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ ہو، پھر چراغ اگر خالی ہو تو وہ اتنا روشنی نہیں دیتا جبکہ شیشے کے اندر ہو، کیونکہ شیشے کے اندر انعکاس کی صلاحیت مزید بڑھ جاتی ہے، تو اگر صاف شفاف شیشہ ہو اور چاروں طرف سے اس نے اس چراغ کو ڈھانپا ہوا بھی ہو اور صرف بقدر ضرورت ہوا اس میں آ رہی ہو، تو اس کی وجہ سے روشنی کی جو چمک ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا کہ مومن کا دل جو ہے وہ طاق کی طرح ہے، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ بھی بڑا محفوظ ہے، شیشے نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور شیشہ جو ہے وہ بھی اتنا صاف اور شفاف ہے کہ کأنہا کوکب دری، جیسا کہ چمکتیا ہوا موتی، موتی کی طرح ستارہ، ستارہ ہے، چمک رہا ہے، دور تک اس کی روشنی پھیل رہی ہے اور دور سے نظر آ رہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور اس کو جلایا جا رہا ہے مبارک درخت کے تیل سے. وہ مبارک درخت جو ہے زیتونہ، زیتون کا درخت ہے. اب مختلف تیلوں سے چراغ جلایا جاتا تھا، مٹی کے تیل سے بھی چراغ جلتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے. زیتون اور یہ سرسوں کے تیل سے بھی چراغ جلایا جا سکتا ہے، اور بھی تیل جو ہے ان سے چراغ جلایا جا سکتا ہے، لیکن زیتون کا جو تیل ہے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مبارک درخت فرمایا ہے. اور مبارک درخت ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زیتون اور زیتون جیسا تیل کوئی اور تیل نہیں ہے. باقی جتنے تیل ہیں ان کے اندر نہ تو اتنی شفافیت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اتنے مفید ہوتے ہیں جتنا کہ زیتون کا تیل شفاف اور مفید ہوتا ہے. یہ آج کل کے ڈاکٹر بھی سارے متفق ہیں کہ تمام تیلوں کے اندر سب سے اعلیٰ ترین تیل صحت کے لیے اور صفائی کے لیے اور شفاف ہونے کے اعتبار سے زیتون کا تیل ہے. تو قرآن مجید نے یہاں یہ ذکر کیا کہ وہ چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہے، پھر شیشہ جو ہے وہ بھی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، اور پھر وہ چراغ جو ہے اس کو بھی کوئی عام تیل سے جلایا نہیں جا رہا، بلکہ ایسے تیل سے جلایا جا رہا ہے جو ایک مبارک درخت سے حاصل ہوا ہے، یعنی زیتون کے تیل سے. اور زیتون کے درخت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل الزیت ودہنوا به فانہ شجرۃ مبارکہ، زیتون کھاؤ، اس کا تیل لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ وہ تیل بھی حاصل ہوا ہے ایک مبارک درخت سے جو زیتون کا درخت ہے. آگے فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ، اور زیتون کا درخت بھی ایسا جو نہ صرف مشرقی جانب ہے نہ صرف مغربی جانب. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ صرف مشرق کی طرف سے تو ان پر دھوپ پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ سائے میں آ جاتے ہیں اور ان پر دھوپ صحیح طریقے سے نہیں پڑتی. اس طرح بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف غربی ہوتے ہیں، یعنی شام کے وقت میں تو ان پر دھوپ پڑتی ہے لیکن دن میں دھوپ نہیں پڑتی. لیکن زیتون کے درخت اگر بالکل بیچ میں ہو، دائیں طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے بھی اس پر پوری دھوپ پڑ رہی ہو، اور شام کے وقت میں مغرب کی طرف سے بھی اس پر پوری دھوپ پڑ رہی ہو، تو اس کا پھل بھی انتہائی درجے کا اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تیل جو ہے وہ بھی انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے. اور یہ ہمارا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی، کہ اگر کسی آڑ کے اندر درخت ہوگا تو وہ پرورش نہیں پاتا، لیکن اگر کھلی جگہ کے اندر درخت ہوگا جہاں اس کو دھوپ چاروں طرف سے مل رہی ہو تو وہ بہت تیزی سے پروان چڑھتا ہے اور اس کا پھل بھی انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ایک طاق ہے، اس طاق کے اندر چراغ ہے، وہ چراغ شیشے میں ہے، اور شیشہ بھی ایسا چمکتا ہوا جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اور پھر اس چراغ کو بھی جو تیل لگایا جا رہا ہے، جس تیل سے اسے جلایا جا رہا ہے، وہ بھی ایک مبارک درخت کا تیل ہے، یعنی زیتون کا تیل. اور پھر زیتون کا تیل بھی ایسا کہ جو کھلے میدان میں اونچی جگہ پر ہے، اور مشرق سے بھی اس کو دھوپ پڑ رہی ہے، مغرب سے بھی اس کو دھوپ پڑ رہی ہے، نہ آپ اس کو صرف مشرقی کہہ سکتے ہیں نہ صرف آپ اس کو مغربی کہہ سکتے ہیں. اور تیل بھی ایسا صاف اور شفاف، کہ یکاد زیتھا یضیء کہ اس کا تیل خود بخود روشنی دینے لگے ولو تمسس ہو نار اگرچہ آگ نے اس کو نہ چھوا ہو. بعض اوقات زیتون کا تیل اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے, آج کل اس کا نام ایکسٹرا ورجن لون نے رکھا ہوا ہے, تو تیل بھی زیتون کے تیل بھی تین قسم کے آتے ہیں آج کل, تو ان میں بھی زیتون کا تیل جو صاف اور شفاف ہوتا ہے وہ اتنا شفاف ہوتا ہے کہ اس میں خود روشنی کا انعکاس ہوتا ہے, حالانکہ اس میں ابھی کوئی سلائی دیا سلائی کوئی چیز نہیں لگائی گئی, لیکن خود اتنا شفاف ہوتا ہے چمک رہا ہوتا ہے کہ ذرا سی کرن اس کے اوپر پڑے تو وہ زیتون کا تیل چمکنے لگتا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ یکاد زیتھا یضیء کہ وہ ایسے مبارک درخت کا تیل ہے جو زیتون کا درخت ہے, اور وہ درخت بھی ایسا جو نہ صرف مشرقی اور نہ صرف مغربی بلکہ مشرق اور مغرب سے برابر اس کو پوری روشنی اور دھوپ مل رہی ہے. یکاد زیتھا یضیء اور اس کا تیل جو ہے وہ روشنی دیتا ہے, ولو تمسس ہو نار اگرچہ آگ اس کو نہ بھی چھوئے. تو تیل بھی اعلیٰ درجے کا, چراغ بھی اعلیٰ درجے کا, پھر اس کو جس شیشے میں رکھا گیا ہے وہ شیشہ بھی اعلیٰ درجے کا, پھر وہ شیشہ جس طاق کے اندر رکھا گیا ہے وہ طاق بھی انتہائی محفوظ اور اعلیٰ درجے کا. جب ساری باتیں جمع ہو گئیں تو نور نالا نور, نور ہی نور ہے, اوپر نور نیچے نور دائیں نور بائیں نور, طاق بھی روشن اور طاق سے شعائیں نکل رہی ہیں اور وہ آگے دور تک روشنی پھیلا رہی ہیں. یہی حال ہے مومن کے دل کا کہ مومن کا جو دل ہے وہ نہ صرف مشرقی جانب ہوتا ہے نہ صرف مغربی جانب ہوتا ہے بلکہ وہ اس کو مشرق اور مغرب سے مکمل دھوپ مل رہی ہوتی ہے, یعنی قرآن و سنت سے مکمل اس کو نور مل رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کا دل محفوظ ہوتا ہے شیشے کے اندر, اور وہ شیشہ جو ہے وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوتا ہے, اور اس کے اندر فطری صلاحیت, مومن کے دل میں فطری صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایمان میسر نہ بھی ہوتا تو بھی وہ ایمان ہی پر ہوتا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی لیکن آپ کوئی حرام چیز استعمال ہی نہیں کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک وحی کا سلسلہ تو شروع نہیں ہوا تھا لیکن اندر ایسی فطری صلاحیت موجود تھی کہ حرام چیز سے نفرت ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی. تو مومن جو ہے اس کے اندر ایسی فطری صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو قرآن و سنت کا نور میسر نہیں بھی آتا تو بھی اس سے روشنی نکلتی رہتی ہے. بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عالم تو نہیں ہوتے, نہ قرآن جو ہے اس کے ماہر ہوتے ہیں نہ حدیث کے ماہر ہوتے ہیں, بعض مرد بعض خواتین, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایسا نورانی رکھا ہوتا ہے کہ آدمی ان کے پاس بیٹھتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل کے اندر آ جائے. عالم نہیں ہوتے, ہمارے شیخ تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ تھے قریب میں حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخ, تو فطری صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کا جو نور ہے وہ اگر علم ان کو حاصل نہ بھی ہو تو بھی ان کے اندر ان کی جو فطری صلاحیت ہے وہ نورانی ہوتی ہے اور ان کا نور پھیلتا ہے. تو عجیب مثال دی قرآن مجید نے کہ اس کی پوری تفصیلات کو سمجھنا بھی مشکل ہے, اسی لیے اس آیت کی تفسیر کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی مشکات الانوار, اور امام رازی رحمہ اللہ نے فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر نہ جانے 8, 10, 20 صفحات لکھ کے, مگر وہ بھی بس ایسا ہے کہ آدمی پڑھتا جائے اور حیران ہوتا چلا جائے. مثال سادہ سی ہے لیکن اگر آدمی اس کے اندر غور کرتا چلا جائے تو طرح طرح کے معنی کھلتے چلے جاتے ہیں. ہم تو سادہ لوگ ہیں اس لیے دوبارہ سادہ طریقے سے ہی ہم سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. مثل نوری ہی کمشکات فیہا مصباح, اللہ کے نور کی مثال جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ رکھا ہوا ہو. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ شیشے کے اندر ہو. الزجاجہ کانہا کوکب دری, اور شیشہ ایسا صاف شفاف جیسے چمکتا ہوا ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکہ, اور اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے ایک مبارک درخت سے, یعنی مبارک درخت کے تیل سے. زیتون کے تیل سے. لا شرقیہ ولا غربیہ, اور زیتون کا درخت بھی ایسا جو نہ صرف مشرقی جانب نہ صرف مغربی جانب. یکاد زیتہا یضیء, قریب ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے روشنی دے. ولو لم تمسس نار, اگرچہ آگ نے اس کو نہ بھی چھوا ہو. نور علی نور, نور ہے نور پر, ایک فطری نور ہے اس آدمی کے اندر. پھر قرآن و سنت کا نور اس کو مل گیا تو نور علی نور, نور ہو رہا ہے نور پر, روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. یہد اللہ لنوره من یشاء, اللہ اپنے نور کے لیے ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے اپنے نور کے لیے ہدایت دیتا ہے. آگے فرمایا ویضرب اللہ الامثال للناس, اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ جو فرمایا کہ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے, تو اس میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. مچھر تک کی بھی مثال بیان کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت کی طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. جب اللہ کا نور ختم ہو گیا تو اندھے بہرے اور جناب گونگے بن کر رہ گئے. تو یہ طرح طرح کی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں. مثالیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں, کئی مکھی کی مثال ہے, کئی مکڑی کی مثال ہے. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کبھی غلام کی مثال ہے, کبھی کسی کی, طرح طرح کی مثالیں اللہ تعالی نے بیان کی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مثالیں دے دے کر سمجھانا یہ طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا, اور یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اب سوال یہ کہ یہ نور ملے گا کہاں, سوال یہ نور کہاں سے ملے گا. فی بیوت, ان گھروں میں ہے, یہاں گھروں سے مراد ہے مسجد ہے. فی بیوت, یہ نور اللہ کا ان گھروں میں ہے. اذن اللہ ان ترفع, جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کرنا چاہیے. ویذکر فیہا اسمہ, اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام ذکر کرنا چاہیے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اور صبح اور شام ان گھروں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کون؟ رجال, ایسے مرد. لا تلہیہم تجارت ولا بیع, جن کو تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی. عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, اللہ کے ذکر سے, نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. تو یہاں اللہ تعالی نے نور کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد مساجد کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو مساجد میں آتے ہیں اور اس نور کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ مساجد نور کا مرکز ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالی کا گھر ہے. اور اللہ اپنے گھر میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ بھی اپنے گھر میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں دیتے. جس سے آپ راضی ہوں اسی کو آپ اپنے گھر بلائیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا لیں، مسجد میں کسی کو بلا لیں، اس کو جاتے وقت بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس نماز میں اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عصر کی نماز کی مجھے توفیق عطا فرما دی، اپنے گھر میں بلا لیا. تو اللہ کا نور جو ہے وہ ان مساجد میں ہے. ان مساجد کا اللہ تعالی نے ذکر کیا اس آیت کے اندر اور یہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ یہ اللہ کا نور ان گھروں میں ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کر دیا جائے. ویسے عام طور سے گھروں کو بلند کرنا یا گھروں کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنا یہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن مساجد کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. کس طرح بلند کیا جائے؟ ایک تو بلند مقام پر بنایا جائے، کیونکہ نشیبی جگہ میں ہوگا تو پانی آئے گا، گندگی آئے گی، تھوڑی سی بلند جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہ دائیں بائیں اوپر نیچے کی خرابی سے محفوظ رہ سکے. اسی طرح اس کو تھوڑا سا اس طرح بلند کرنا چاہیے کہ دور دور سے نظر آ جائے، اس لیے محراب بنائی جاتی ہے، مینار بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے رفعت اور بلندی سے لوگ جو ہیں وہ مینار کو دیکھ کر اس مسجد کی طرف آ سکے. اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے. اور یہاں اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہاں اذینہ جو ہے یہ معنی میں ہے امرا کے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں حکم کے بجائے اذینہ کا لفظ کیوں ذکر کیا گیا؟ اشارہ کر دیا کہ باقی گھروں میں اجازت ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کے گھر کو بلند کرنے کی اجازت ہے، بلکہ صرف اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے. اور یہ جو آگے آ رہا ہے کہ بلند کیا جائے، تو اس سے بھی علماء نے لکھا کہ اس سے ظاہری بلندی بھی مراد ہے مگر ساتھ ساتھ اس کے مرتبے کو بلند کرنا مراد ہے. اس کے مرتبے کو بلند کرنا مراد ہے کہ جو مسجد ہے اس کو تھوڑا سا بلند مقام پر بنایا جائے تاکہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے وہ گندگی اور اس کے برے اثرات سے محفوظ رہے. اور اسی لیے ہمارے اکابر منع فرماتے ہیں کہ مساجد کے ساتھ بیت الخلاء اس قدر قریب نہیں ہونے چاہیے کہ ان کی بدبو جو ہے وہ مسجد کے اندر آتی ہو، فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ ہر قسم کی گندگی سے یہ مسجدیں بلند رہیں. اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے 15 احکام ذکر کیے ہیں مسجد کے بارے میں، جو اب ہمارے یہاں دارالعلوم کی مسجد کے دروازے پر بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہاں تفسیر معارف القرآن ہی سے وہ لیے گئے ہیں. 15 احکام ہیں کہ جن کے اندر کہ مسجد میں یہ کیا جائے یہ کیا جائے، آواز بلند نہ کریں، صاف ستھرا رکھیں، وغیرہ وغیرہ. آپ کہیں تو پڑھ کے سنا دوں؟ چلو سنا دیتے ہیں، فائدہ ہی ہوگا. علماء نے آداب مساجد میں 15 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے، اور کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین کہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہوں. لیکن ورنہ کا مطلب اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنا ذکر اللہ میں مصروف ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں پھر سلام کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو ان کو ان کی عبادت سے غافل کرنا ہے. پھر آپ خاموشی سے آئیں بیٹھ جائیں. چنانچہ اب ہماری مسجدوں میں الحمدللہ یہ طریقہ ہے کہ ہم لوگ آتے ہیں خاموشی سے صف میں بیٹھ جاتے ہیں، البتہ کوئی قریب میں جاننے والا ہو، فارغ ہو، تلاوت وغیرہ نہ کر رہا ہو، اس کو ہلکی آواز میں سلام کر لیں جس سے باقی نمازیوں کو تلاوت کرنے والوں کو، ذکر اللہ کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو تو جائز ہے. دوسرا یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد کی پڑھے، مگر یہ بھی اس وقت ہے جبکہ نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو. اب اگر کوئی مغرب کی نماز کے لیے آئے گا تو اس کے لیے تو ظاہر تحیت المسجد نہیں ہے، کیونکہ مغرب سے پہلے نفلیں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن عصر میں آئے، ظہر میں آئے یا عشاء میں آئے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی آ کر پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھے، پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھے. بلکہ ویسے بھی اگر آپ مسجد میں آئے، مثلا جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے یا نکاح کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے جیسے آج کل ہوتا ہے، تو بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسجد کا حق ادا کرو، پہلے مسجد کا حق ادا کرو، دو رکعت نماز ادا کرو، پھر اس کے بعد حاضر ہو. مجھے اس پر واقعہ یاد آ گیا، عبد القیس، وفد عبد القیس کے سردار اشج کا، کہ وہ وفد لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو جب پہنچے مدینہ منورہ مسجد نبوی تو ان کے جو ساتھی تھے وہ جناب شوق میں جلدی جلدی سواریوں سے اترے، دوڑ دوڑ کے جانے لگے مسجد میں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اور پیروں کو بوسہ دینے لگے، کیونکہ مدتوں سے ارمان تھا کہ کب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. تو سب ساتھی اتر اتر کے مسجد گئے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے لگے اور ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگے. یہ جو منذر تھے تو یہ ان کا لقب تھا اشج. تو یہ انہوں نے دیکھا سب ساتھی چلے گئے، تو خیر یہ اترے، انہوں نے جناب ساری سواریوں کو طریقے سے لگایا، سامان سب کا اپنی جگہ کے اوپر رکھا، پھر اس کے بعد جوڑا نکالا، نیا جوڑا پہنا، وضو کیا. وضو کرنے کے بعد مسجد میں حاضر ہوئے، مسجد میں آ کر سب سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد ادا کی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائے، فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو بڑی شاندار عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. پھر آپ نے فرمایا الحلم والانات، ایک تو تمہارے اندر حلم ہے کہ تمہیں غصہ نہیں آتا، ساتھیوں پر تم نے کوئی غصہ نہیں کیا، ان کا کام کیا سب ساتھی بھاگ گئے لیکن انہوں نے ساتھیوں پر غصہ نہیں کیا. فرمایا ایک تو تمہارے اندر غصہ پینے کی عادت ہے جو بڑی اونچی خصلت ہے، دوسرا الانات کہ تمہارے اندر سکینت ہے، تم جو کام کرتے ہو اطمینان سے اور سکون سے کرتے ہو، گھبراہٹ سے کام نہیں کرتے. یہ سکینت ہونا، ہر کام اطمینان سے کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. تو یہ آئے مسجد میں پہلے دو رکعت تحیت المسجد ادا کی، اللہ کا حق ادا کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں خصلتیں میری فطرت میں داخل ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت کے اندر یہ دو خصلتیں رکھی ہیں، تو غصے کا پینا اور ہر کام سکون سے کرنا. تو بہرحال مسجد کا یہ بھی حق ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو سب سے پہلے تحیت المسجد ادا کرے، دو رکعت تحیت المسجد. لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو جیسے مغرب سے پہلے، تو کوئی بھی اللہ کا ذکر کر لے، اور بہتر یہ کہ آ کر تلاوت شروع کر دے، قرآن مجید لے لے، اپنا تلاوت شروع کر دے. تیسرا یہ لکھا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے. چوتھا یہ ہے کہ وہاں تیر، تلوار، چاقو، اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہ نکالے جس سے کسی نمازی کو کوئی تکلیف پہنچے. پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے. چھٹا یہ کہ مسجد میں بلند آواز سے کوئی اعلان یا بات نہ کرے. ساتواں یہ کہ وہاں دنیا کی بات نہ کرے. آٹھواں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے. نمی بات یہ کہ جہاں صف میں جگہ پوری نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں میں تنگی پیدا نہ کرے. صفوں میں گھسنا نہیں چاہیے، لوگ صف اول کے شوق میں گھس جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. صفِ اول تو بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا اس کی تو اجازت نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ پیچھے بیٹھ جائے، جب جگہ ملے آرام سے آگے چلا جائے، نہ جگہ ملے تو جہاں جگہ ملی ہے اسی میں اللہ کا شکر ادا کر لے کہ اللہ نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق تو دے دی ہے، اس کا یہی شکر ہے کہ اس نے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آگے فرمایا دسویں بات یہ ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے نہ گزرے. گیارہویں بات یہ کہ مسجد میں کوئی گند نہ پھیلائے، نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے. بارہویں یہ کہ اپنی انگلیاں بیٹھ کر نہ چٹخائے. تیرہویں بات یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیلے نہ، یعنی خاموش بیٹھے، اعضا بھی پرسکون ہو، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، تلاوت میں مصروف رہے. چودھویں بات یہ ہے کہ نجاست سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ لے کر نہ جائے. پندرہویں بات یہ ہے کہ کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے. تو یہ 15 باتیں ہیں جو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اللہ کے اس گھر کے بارے میں ذکر کی ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ جو نور ہے اللہ کا یہ ان گھروں میں ملے گا جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے. وَيُسْكَرَ فِي حَسْمُ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں یعنی مسجد میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے. اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اس کے اندر نماز بھی داخل ہے، تلاوت بھی داخل ہے، ذکر اللہ بھی داخل ہے، درس قرآن، درس حدیث، جمعہ کا بیان، جمعہ کا خطبہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر اسم اللہ میں داخل ہیں. قرآن مجید میں ہے نا سورۃ الجمعہ کے اندر فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو فسعوا الی ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ خطبہ اور نماز جمعہ. معلوم ہے کہ خطبہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے اور نماز بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. یہاں تک ایک تو اللہ تعالی نے اپنے نور کا ذکر کیا اور پھر ان گھروں کا یعنی مسجدوں کا ذکر کیا جو اللہ کے نور کی خاص جگہ ہیں اور خاص مرکز ہیں. اب آگے انشاءاللہ ان لوگوں کا ذکر آئے گا جو اصحاب النور ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا یہ نور ہوتا ہے، ان کی کیا صفات ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں تدبر کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کے انواع سے منور فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي اسماعنا نورا، وفي ابصارنا نورا، وعن ايماننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا. اللهم اجعلنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.